أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. اللهم بك نستعين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پر سورج اس حال میں طلوع ہوا ہوگا کہ آپ ایمان اور عافیت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور اس دن کو بھی ہمیشہ کی طرح آخری دن تصور کرتے ہوئے بہترین امور میں اور بہترین افعال میں اپنا وقت صرف کر رہے ہوں گے، اور اپنی آخرت کو اور اپنی جنت کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہوں گے. اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں وقت کی اہمیت مجھے اور آپ کو سمجھا دیں، اور اللہ تعالی ہمیں وہ امور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو ہمیں جنت کے بہت قریب لے جائیں اور جہنم سے کوسوں میل دور فرما دیں، اور اللہ تعالی ہمیں امپورٹنٹ کاموں میں مشغول فرمائیں. کیونکہ دیکھیں، ہم اپنی زندگی نا فضول اور لغو کاموں میں صرف کر دیتے ہیں جن کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کوئی مثال آپ مجھے دیں گے؟ مثال کے طور پہ جو ہم سوشل میڈیا اتنا یوز کرتے ہیں، اس کا کیا آؤٹ پٹ ہے؟ مثلا کچھ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے اسکرین اسکرول کرتے رہتے ہیں، انسٹا پہ کیا کرتے رہتے ہیں، دوسروں سے انفلوئنسڈ ہوتے رہتے ہیں. کیا دوسروں سے انفلوئنس ہو کر انسان اپنے آج کو اور اپنے کل کو بہتر بنا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو اس طرح اور بھی بہت سے امور ہیں جن میں ہم ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے، اور اتنی قیمتی اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ہمیں بشعور انسان بنائیں کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کی قدر فرمائیں، اور ایک ایک لمحہ اپنے رب کے نام فرمائیں، اور ایک ایک لمحہ اپنی جنت کو کمانے میں لگائیں. آمین. تو چلیے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گناہ در گناہ، یعنی گناہ پر گناہ. عموماً میں اور آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم ایک دفعہ گناہ کر لیتے ہیں تو بس ختم ہو گئی بات. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے بیج کا کام کرتا ہے، اور جب آپ بیج مٹی میں بوتے ہیں، زمین کے اندر اس کو مرچ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک پورا درخت نکل آتا ہے. اور پھر ایک درخت کتنے بیج پرووائڈ کرتا ہے؟ بالکل اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو، اور دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو، اور تیسرا چوتھے گناہ کی راہیں ہموار کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کے لیے گناہ کو چھوڑنا اور اس بور سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسا کہ بعض سلف صالحین کا ارشاد ہے کہ گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے، اور نیکی کا صلہ ماں باپ کی نیکی کے صلے میں ہوتا ہے. جب ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی جو اس کے قریب ہوتی ہے کہتی ہے کہ مجھے بھی انجام دیتے چلو. دیکھیں، میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی. کسی نے کسی سے سوال کیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے جو نماز ادا کی ہے وہ قبول ہو گئی. تو اس شخص نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جب تمہیں اگلی نماز کی توفیق ملے تو تم سمجھ لو کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے. تو اسی طرح اگر انسان نیکی کرے اور اس کے بعد اگلی نیکی کا دل چاہے تو اٹس مین کہ اس کی پچھلی نیکی قبولیت کے درجے کو پہنچ گئی ہے. اور یہاں پر دیکھیں، مثال کے طور پہ ہم اکثر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کام یاد آتا ہے، ہم اس کام کو کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے اس سے اہم کام نظر آنے لگ جاتا ہے، وہ کرتے ہیں، تیسرا کام پرومیننٹ ہو جاتا ہے، اور کرتے کرتے نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ کبھی آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں آتا ہے سوکھے سنت بھی پڑھنے کتنا ٹائم لگے گا, آپ سنت پڑھتے ہیں پھر آپ کے دل میں آتے ہیں نفل ہی تو بچ گئے ہیں, نفل بھی پڑھ لو, تو آپ نفل کو بھی ادا کر دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے, اور اسی طرح ایک برائی دوسری برائی کا راستہ ہموار کرتی ہے. پھر اسی طرح جس طرح ایک نیک آدمی نیکیاں کرتے کرتے وہ نیکی اس کی عادت بن جاتی ہے, تو اس کو چھوڑنے پر اپنے دل میں وہ تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے, اور اس غفلت کی وجہ سے اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو اس مچھلی کی طرح پاتا ہے جو پانی سے الگ کر لی گئی ہو اور وہ پانی میں جانے کے لیے بیتاب ہو. مچھلی کو اس وقت سکون ملتا ہے جب کہ وہ پھر پانی میں جا گرے, پانی ہی سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح جب ایک عاصی گناہگار کسی معصیت اور گناہ کو چھوڑتا ہے اور نیکی کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس پر بھی زمین تنگ ہو جاتی ہے اور سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے, اور جب تک کہ وہ دوبارہ یہ گناہ نہ کر لے زندگی کی ساری راہیں اس پر تنگ ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ بعض فاسق و فاجر لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بلا کسی لذت, بلا کسی لطف اور بلا کسی خواہش کے بھی ارتکاب گناہ کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح جب کوئی بندہ طاعت الہی کا اہتمام کرتا ہے اور طاعت اور عبادت سے اس کو خاص قسم کا انس اور الفت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ہر چیز سے مقدم سمجھتا ہے. جب اس بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں جو ہر طرح اس کی امداد کرتے ہیں, اسے اطاعت الہی اور عبادت کا شوق دلاتے ہیں. یہ عبادت پڑھ کے کوئی آیت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ جی بالکل, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر اسی طرح جب کوئی بندہ گناہ سے الفت کرنے لگتا ہے, گناہوں کو محبوب رکھتا ہے اور خیر و نیکی کے مقابلے میں گناہوں کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو اس پر مسلط کر دیتا ہے جو معاصی اور گناہوں میں اس کی امداد اور معاونت کرتے ہیں اور اس کے جذبات شیطانی اور نفسانی کو ابارتے ہیں. بس پہلا بندہ وہ ہے جس کی اعانت اور امداد کے لیے طاعت و عبادت کا پورا لشکر موجود ہوتا ہے جو اس کی پشت پر رہ کر اس کی پوری امداد کرتا ہے, اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کی پشت پر معصیت اور گناہوں کا لشکر ہوتا ہے جو معصیت اور گناہوں میں اس کی مدد کرتا ہے, اور یہ شیطانی لشکر اسے معصیت اور گناہ میں قوی اور مضبوط بنا دیتا ہے. تو اس فصل سے کیا سمجھ آیا کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے, اور دیکھیں ایک نیکی کو بھی انسان حقیر نہ سمجھے, تو وہ نیکی اگلی نیکی کا راستہ ہموار کرتی ہے, پھر اگلی اگلی کا, تو یوں ایک چین بن جاتی ہے, اور نیکیاں کرتے کرتے انسان کی فطرت ہی نیکی پر مبنی ہو جاتی ہے. پھر جب کبھی وہ نیکی اس سے چھوٹ جاتی ہے تو انسان کو زمین تنگ لگنے لگ جاتی ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگ بہت ہمارے ارد گرد موجود ہیں جن کے اگر نماز قضا ہو جائے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے, چھوٹا سا گناہ سر زرد ہو جائے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو جب اس کنڈیشن میں اور یہ کیفیت انسان پر مسلط ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے مسلط فرما دیتے ہیں, نیک کمپنی, نیک صحبت اور نورانی مخلوق چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتی ہے, اور پھر نیکیاں کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ ریزن ہوتی ہے, تبھی ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ کس طرح اتنا نیک کام کر لیتی ہے, کہتے ہیں نا اکثر ہی ہمارا سینٹنس ہوتا ہے, کیسے, ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اتنی عبادت, اتنے روزے, اتنا قیام, تہجد کو جاگنا, اور اتنا صدقہ کرنا, اور اتنی خدمت خلق کرنا. یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان نیکیوں پہ نیکی کرتا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو اس کی مدد فرماتے ہیں. اور اسی طرح دوسرا انسان جو ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے پھر وہ اگلے گناہ کی راہ ہموار کرتا ہے, اور کرتے کرتے اس کی فطرت گناہگار بن جاتی ہے, اور پھر اس پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں, اور ایسا انسان پھر کبھی بھی نیکی نہیں کر پاتا. تو اس لیے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا تصور کیجیے اور چھوٹی نیکی کو بھی بڑا تصور کیجیے. اور پھر اسی طرح توبہ سے انحراف کر لیتا ہے وہ شخص جو گناہ پر گناہ کرتا ہے. یعنی آثار معاصی میں سے ایک خطرناک اور مہلک امر یہ بھی ہے کہ گناہ بندے کے قلب کو کمزور اور پست ہمت بنا دیتے ہیں, توبہ کے ارادے کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے رہتے ہیں, اور معصیت و گناہ کے جذبات اور ارادے کو قوی اور مستحکم کر دیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ بندے سے توبہ اور انابت کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے. تو اس لیے گناہ کا ایک بڑا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پھر کبھی بھی توبہ ہی نہیں کر پاتا اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے. پھر اسی طرح اگلا باب ہے گناہ پر فخر. یعنی بار بار گناہ کرنے سے اس کی برائی کا تصور ہی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے. آثار معاصی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا عادی بن جاتا ہے, اور جب عادی ہو جاتا ہے تو دل سے گناہ کی قباحت اور برائی ختم ہو جاتی ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گناہوں کو برا ہی نہیں سمجھتا اور بے مہار نڈر ہو کر برملا لوگوں کی موجودگی میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے, کسی کی پرواہ نہیں کرتا. ارباب فسق و فجور کے نزدیک تو یہ بات ایک دل بہلانے کی دلچسپ چیز ہوتی ہے, اس میں ان کو انتہا درجے کی لذت محسوس ہوتی ہے. بلکہ اس قسم کے لوگ تو معصیت پر فخر کیا کرتے ہیں اور لوگوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو بڑے فخر و غرور کے ساتھ جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں, اور جنہیں ان کے اعمال اور کردار بد کی خبر تک نہیں ہوتی انہیں انتہائی دلچسپ طریقے سے سناتے ہیں کہ ارے او فلاں, میں نے تو یہ اور ایسے ایسے کام کیے ہیں, کچھ تمہیں خبر بھی ہے؟ جو لوگ اس درجے کے جرائم پیشہ بن جاتے ہیں ان کے لیے عافیت اور خیر کے دروازے بالکل بند ہو جاتے ہیں. اور سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اکثر و بیشتر توبہ اور انابت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری ساری امت کو معافی حاصل ہے مگر خود رسوا ہونے والوں کے لیے معافی نہیں. اور یہ رسوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستر پوشی فرماتا ہے لیکن بندہ خود صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے, لوگوں سے کہتا ہے اے فلاں, میں نے فلاں فلاں اور یہ اور ایسے ایسے کیا ہے. اس طرح وہ اپنے کو ذلیل اور رسوا کر لیتا ہے حالانکہ پروردگار نے اس کی ستر پوشی فرمائی تھی. دیکھیں ہم بھی اکثر ایسے کرتے ہیں, اپنے پاسٹ کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو برملا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تمہیں پتہ ہے میرا پاسٹ کیسا تھا, میں یہ گناہ کرتی تھی اور ایسے ایسے کرتی تھی. نہیں, اپنے پاسٹ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بہت سے لوگ جن کے اللہ نے پردہ رکھا ہوتا ہے وہ صبح اٹھ کے خود اپنا پردہ چاک کر دیتے ہیں اور جھوم جھوم کے فخر کے ساتھ اپنی برائی کو بیان کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. گناہ گناہ ہے بھائی, کسی انسان کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر وہ انسان گواہ بن جاتا ہے کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا تھا. اور اگر اللہ نے آپ کی پردہ پوشی فرمائی ہے, کوئی گناہ آپ نے کیا اور اللہ نے اس کو راز میں رکھا, تو آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ اس سے پردہ اٹھائیں اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں. یہ ایک بہت بری عادت ہے جو ہم سب میں بہت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو جو پاسٹ میں ہم سے ہوتے ہیں ہم بہت جھوم کے فخر سے بتاتے ہیں, اور یہ تکیہ کلام بن گیا ہے کہ بھائی میرا پاسٹ تو ایسا تھا, میں اتنے گناہ کرتی تھی, میں اتنی ماڈرن ہوتی تھی, میں پردہ نہیں کرتی تھی. اٹس اوکے, اللہ نے چھپا دیا, اب اس کو چھپا ہی رہنے دیجئے.